الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو حق تقاتہ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور نہ تمہیں موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو اے وہ لوگ جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے بالکل ایسی ہی عبارت قرآن پاک میں کئی مرتبہ آئی یعنی یہ جو لفظ ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو یہ آیت تو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اسی طرح کی ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اسی طرح کی ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد تو قرآن پاک میں ایک ہی حکم کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم تقوی اختیار کرو تم پرہیزگاری اختیار کرو تم گناہوں سے بچو یہ ایک حکم ہے بار بار قرآن پاک میں آ رہا ہے ہر چند رکوع کے بعد حکم آ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو کہ تم اللہ سے ڈرو تم گناہ سے بچو پتہ چلا کہ قرآن پاک کا جو مین آئیڈیا جو ہے نا اس کا جو بیسک پیغام جو اس کا بنیادی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گناہوں سے بچنے والا بن جائے تو اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے اے اللہ کو ماننے والوں اے اللہ کو ماننے والوں اللہ کی ماننے والوں بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بھی مانیں تو ہم میں سے الحمدللہ سب اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی ماننا جو ہے یہ بڑا مشکل کا قرآن پاک کا یہ حکم سینکڑوں مرتبہ قرآن میں آیا کہ جی اللہ کو ماننا ہے اللہ سے ڈرنا ہے گناہوں سے بچنا ہے تو کسی چیز کو جب بار بار کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں وزن ہے عام بندہ کہتا ہے تو بھی وزن ہے جب شہنشاہ حقیقی یہ فرما رہے ہیں کہ جی ڈرنا ہے اللہ سے گناہوں سے بچنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں بڑا ہی کوئی وزن ہے قرآن پاک میں جتنی مرتبہ اللہ نے فرمایا اے مومنو اللہ سے ڈرو اے مومنو اللہ سے ڈرو اس کے ساتھ ایک اور حکم بھی یا کوئی اور بات فرمائی مثلا ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین نیکوں کے ساتھ ہو ڈرو ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لکم، دیکھو تمہارے نفس نے کیا کیا ہے. مگر یہاں جو حکم آیا ہے یہ ایک ڈفرنٹ، ایک بڑا اسپیشل حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ لوگ جو ایمان لائے تم تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، گناہوں سے بچو جیسے گناہ سے بچنے کا حق ہے. یعنی تم اللہ سے ڈرو، بہت زیادہ ڈرو. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا اللہ کے نبی یہ جو حق ڈرنے کا حق ادا کرنا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت کرو اور کبھی اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ کرو. دوسرا فرمایا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، کبھی اللہ کو بھولو نہ. تیسرا فرمایا ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی ناشکری نہ کرو. تو اس آیت کی جب تفسیر اللہ کے نبی سے پوچھی گئی تو آپ نے تین چیزیں فرما دی کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو، کبھی نافرمانی نہ کرو. ہر وقت اسے یاد کرو، کبھی اس کو بھولو نہ. ہر وقت اس کا شکر ادا کرو، کبھی ناشکری نہ کرو. تو تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں آ گئیں تو اس کا حق ادا ہو جائے گا. اور اس میں پہلی چیز ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. یہ جو ہر حال میں اللہ کے حکم کی اطاعت ہے یہ ایک مشکل کام ہے. انسان کبھی کوئی حکم کی اطاعت تو کر لیتا ہے مگر کہیں اطاعت رہ جاتی ہے. کوئی بات تو اللہ کی مان لیتا ہے مگر کہیں دوسری طرف کمزوری آ جاتی ہے. کبھی وہ اپنی نگاہ کی حفاظت تو کر لیتا ہے مگر حرام مال سے نہیں بچ پاتا. کبھی حرام سے بچ جاتا ہے تو گانے بجانے سے نہیں بچ پاتا. کبھی ان تینوں چیزوں سے بچ جاتا ہے تو باطنی بیماریوں سے نہیں بچ پاتا، حسد سے نہیں بچ پاتا، کینہ سے نہیں بچ پاتا، تکبر سے نہیں بچ پاتا. کبھی ان چیزوں سے بچ پاتا ہے تو پھر جھوٹ سے نہیں بچ پاتا، غیبت سے نہیں بچ پاتا. تو کبھی کوئی گناہ اور کبھی کوئی گناہ، کبھی کہیں پھنس رہا ہے، کبھی کہیں پھنس رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تقوی گناہ سے ایسے بچو جیسے بچنے کا حق ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ جو کمپیوٹر کی کیبل ہوتی ہے نا، اس میں 100 وائریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ساری وائریں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں. ان 100 میں سے 100 وائروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. اگر اس 100 میں سے 99 مل جاتی ہیں، ایک رہ جاتی ہے تو بھی کرنٹ اس میں سے پاس نہیں کرتا. اسی طرح اگر گناہوں کی تعداد 100 ہے اور 100 میں سے 99 بھی انسان چھوڑ دیتا ہے، ایک رہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کی وہ ولایت جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا. تو گناہوں کو چھوڑنے کا جو حکم دیا، ایسے چھوڑو جیسے چھوڑنے کا حق ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں، جو بندہ یہ تین چیزیں کر لے گا تو اس نے حق ادا کر لیا. پہلی چیز کیا فرمائی؟ کہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ہر حال میں کرو، ہر طرح کا گناہ چھوڑو. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر طرح کا گناہ چھوڑ دیتے ہیں مگر کئی مرتبہ وہ اس طرح پھنس جاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو ہر طرح کا گناہ چھوڑا ہوا ہے اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے تو پھر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. لوگ نہیں دیکھ رہے تو بد نظری ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پہ گناہ ہو رہا ہے. حتیٰ کہ کئی مرتبہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو گھر کی عورتوں کے ساتھ بد نظری ہو رہی ہے. تو یہ گناہ جو ہے پورے 100% چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کا تو قاضی، حق ادا کر دیا تقوی کا. اس لیے جو لوگ صاحب علم ہوتے ہیں ان پر یہ گناہ کی صورتیں اور زیادہ واضح ہوتی ہیں. عام بندہ ہوتا ہے، عام مسلمان، اس کو تو موٹے موٹے گناہ پتا ہیں، جی جھوٹ گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، ناچنا گانا گناہ ہے، بے پردگی گناہ ہے، غلط نظر ڈالنا گناہ ہے. بہت ہی سمجھدار ہوگا تو اس کو گناہ کی حلال طریقے سے کمائی ہوئی انکم اور حرام طریقے سے کمائی ہوئی انکم کا کچھ نہ کچھ سمجھ ہوگی. صاحب علم حضرات ہوتے ہیں ان پہ گناہوں کی بہت ساری صورتیں واضح ہوتی ہیں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عالم وہ نہیں ہے کہ جو کتابیں پڑھا ہوا ہو, بلکہ فرمایا عالم وہ ہے جس کو گناہ کے نقصانات کا علم زیادہ ہو. تو علماء کو جو ہے وہ گناہ کی صورتیں بہت ساری پتا ہوتی ہیں, اس لیے ان کے لیے حق ادا کرنا یہ اور زیادہ وسیع میدان, اور ہمارے اکابرین نے حق ادا کر کے دکھا دیا. اللہ ان کے اوپر خاص رحمت برسا ہے. چنانچہ امام اعظم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شہر کوفہ میں تھے اور کوفہ میں کسی ڈاکو نے بکریاں چرا لی. بکریاں جو ہیں اس نے کافی تعداد میں جو ہے وہ چرا لی, چوری کی بھی بکریاں بن گئی. وہ چوری کی بھی بکریاں جو تھی وہ عام بکریوں کے ساتھ پھر بعد میں مل گئی. اب واقعہ آیا گیا ہو گیا, امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو سوچ آئی یہ چوری کی بکری ہے اور چوری کی بکری کا گوشت جو ہے وہ میں نہیں کھا سکتا, مگر اب یہ چوری کی بکریاں ساری کی ساری جو ہے وہ عام بکریوں کے ساتھ مل گئی ہے, تو اب کیسے حساب لگایا جائے گا کون سی چوری کی کون سی سے بچوں. تو عام عوام جو ہوگی وہ اس طرف اس کا ذہن بھی نہیں جائے گا. یہ امام اعظم تھے ان کا ذہن اس طرف گیا کہ یہ چوری کی بکریاں ہیں یا عام بکریوں کے ساتھ مل گئی ہیں تو اب ان سے بچنا ہے. تو کیسے بچا جائے بڑا سوچا. تو پھر کسی سے جا کے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے, انہوں نے کہا جی بکری عام طور پہ 7 سال کے بعد فوت ہو جاتی ہے. تو امام صاحب نے حل یہ نکالا کہ میں چوری کی ہوئی بکری کا گوشت نہ کھاؤں, انہوں نے حل یہ نکالا کہ اگلے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو چوری کی ہوئی بکری سے بچ جاؤں گا. چنانچہ 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. اللہ, اس کو کہتے ہیں تقوی کا حق ادا کرنا, حق کا تقاضی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ علمی سفر کیا کرتے تھے, ایران سے شام سفر کیا, شام پہنچے علمی سفر تھا, بہت سارا علمی کام تھا. کام کرنے کے لیے کسی سے قلم جو ہے وہ بورو کی ادھار لی قلم, اور وہ قلم ادھار لے کے اپنا کام کر رہے تھے. کچھ عرصے بعد پھر سفر واپسی کی سفر ہوا, واپس ایران تشریف لائے, واپس آئے تو دیکھا وہ جو کسی سے ادھار لی ہوئی جو قلم تھی وہ ساتھ آ گئی ہے. اب شام سے ایران کا سفر مہینوں کا سفر تھا, اور ذہن میں آیا کہ یہ تو میری ہے نہیں, ادھار تھی واپس کرنا میرے اوپر واجب ہے. بڑا سوچا کہ کیا صورت بن سکتی ہے, آخر کو فیصلہ کیا کہ جی واپس سفر کرتا ہوں. واپس سفر کر کے شام آئے صرف اس قلم کو واپس کرنے کے لیے, اور پھر واپس ایران تشریف لے آئے. اس کو کہتے ہیں حق تقاتی, تقوی پرہیزگاری, گناہ سے بچنے کا حق ادا کر دی. ہمارے اکابرین نے اس گناہ سے بچنے کا حق ادا کر دیا. یہ جو تقوی ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہنا اشارہ الی الصدر, فرمایا یہ تقوی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے, اس کے سینے کے اندر ہوتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ ہر وہ چیز ہے جو تیرے دل میں کھٹکے مزہ نہیں آ رہا اس کو کر کے. کہ ٹھیک ہے اجازت تو ملی ہوئی ہے مگر دل کو مزہ نہیں آ رہا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی گناہ ہے. آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی اجازت وہ کہا دے دیتے, مگر اگر دل کو مزہ نہیں آتا تو اس سے بچنا یہ تقوی کا حق ادا کرنا ہوا. ہمارے سلسلہ عالیہ نشمندیہ کے ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے. مشہور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کھانا تو کھاتے تھے حلال ظاہر ہے, مگر آپ نے یہ نیت کی بھی تھی کہ کسی بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کبھی نہیں کھانا. چنانچہ سفر ہو, حضر ہو, ہندوستان میں بڑے بڑے سفر ہوتے تھے, لوگ دعوت دیتے تھے, دعوت میں تشریف لے جاتے تھے, مگر وہاں بیٹھ کے کہتے تھے کھانا میں اپنا کھاؤں گا اگر محسوس یہ ہو کہ بے نمازی. حضرت کے ایک مرید تھے, ان کا نام تھا گھی والے مولوی صاحب. مطلب حضرت ہمیشہ ان کو گھی والے مولوی صاحب کہتے تھے. سارے بڑے حیران تھے کہ ان کو گھی والے مولوی صاحب کیوں کہا جاتا ہے. تو کسی نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جی ان کو گھی والا مولوی صاحب کہا جاتا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ جی تجارت جو گھی کی ہوتی ہے شہر کے اندر, وہ پوری تجارت جو ہے وہ ساری تجارت ہندوؤں کے ہاتھ میں. اور حضرت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہندوؤں کا جو ہے گھی میں نہیں لوں گا, ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل پتہ نہیں ہوتے ہندوؤں کو. تو یہ مولوی صاحب جو تھے ان کے پاس اپنی گائے تھی, وہ اس کا دودھ نکالتے اور دودھ نکال کے اس کا گھی بناتے, اور حضرت ان سے گھی خریدتے, اس لیے ان کا نام گھی والے مولوی صاحب رکھا ہوا. اس کو کہتے ہیں حق کا تو قاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حق ادا کرنا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کریں, کبھی بھی اطاعت میں کمی نہ آئے. تو ہمارے اکابرین نے اطاعت کر کے دکھائے, اللہ تعالی کے حکموں کو مان کے دکھایا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں ہیں جو حق ادا کرواتی ہیں تقوی کا. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ, انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرے اور کبھی بھی اس کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹے, اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, کبھی ذکر سے غافل نہ ہو, اور تیسرا یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور کبھی ناشکری نہ کرے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتا کہ امام صاحب میرے والد کے ساتھ مل کے تجارت کرتے تھے, دونوں کی ایک دکان تھی کپڑے کی. تو وہ میرے والد جو تھے وہ دکان پہ بیٹھتے تھے اور امام صاحب کی علمی مشغولیت تھی تو وہ کبھی کبھی دکان پہ تشریف لاتے تھے. تو امام صاحب ایک مرتبہ دکان پہ تشریف لائے تو کپڑا جو تھا اس کے اندر عیب تھا, تو امام صاحب نے وہاں کام کرنے والوں سے کہا, اور کہا کہ میرے والد صاحب سے بھی کہا کہ جب اس کپڑے کا سودا کرو گے نا تو پہلے گاہک کو عیب دکھا دینا, اس کے بعد قیمت طے کرنا, عیب دکھائے بغیر قیمت طے نہ کرنا. جنے کی تھی یہ تقویٰ تھا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. امام صاحب واپس تشریف لے گئے, پھر علمی مشغولیت تھی تو بہت دنوں بعد پھر تشریف لائے, بہت دنوں بعد پھر تشریف لایا تو دکان کے اندر وہ کپڑا نہیں تھا. تو پوچھا وہ کپڑا کیا ہوا, بک گیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی بک گیا. انہوں نے کہا عیب بتا دیا تھا؟ تو دکان پہ کام کرنے والے نے کہا کہ نہیں حضرت بھول گیا. بڑے ناراض ہوئے کہ عیب بتائے بغیر اگر بیچ دیا تو انکم جو ہے, جو آمدنی ہے وہ مشکوک ہو گئی. تو بڑے پریشان ہوئے, اور عام کوئی بزرگ بھی نہیں تھے, اللہ والے, حق کا تقات ہی والے بزرگ, حق ادا کرنے والے تقوا کے. بہت سوچا کہ کیا صورت نکلے کہ اس کا کوئی کمپنسیشن ہو جائے, کسی طرح سے اس کا مداوا ہو جائے. آخر کو فیصلہ یہ کیا کہ اس دکان پوری کے اندر 30,000 دینار کا مال پڑا ہوا ہے, پورا 30,000 دینار کا مال صدقہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں تقوی کا حق ادا کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین طریقوں سے تقوی کا حق ادا ہوتا ہے. ایک یہ کہ انسان اطاعت کرے, ہر حال میں کرے, ہر گناہ کے معاملے میں اطاعت کرے, لوگوں کے سامنے بھی کرے اور لوگوں کے پیچھے بھی کرے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے, بڑے بزرگ تھے. جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا عمر بن عبد العزیز ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تو اللہ کا دوست سمجھا جائے اور جب تو اکیلا ہو تو تو ایسے اعمال کرے کہ اللہ کے دشمنوں والے اعمال ہو. تو تقوی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے بھی وہی اعمال کرے اور لوگوں کے پیچھے بھی وہی اعمال کرے. حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی شخص وہ ہے کہ جس کے دل کی خواہشات کو اگر پلیٹ میں رکھ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو ان خواہشات میں کوئی بھی شرمندگی کا پہلو نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح, اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کا پرہیزگاری اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی جائے. ہم کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں مجلس میں تو اطاعت صحیح ہے, فلاں مجلس میں اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے, ایسا نہیں. فلاں اوقات میں اطاعت ٹھیک ہے, فلاں اوقات میں اطاعت ٹھیک ہے. ہر حال میں انسان اللہ کو, اللہ کے سامنے سر نگو ہو, اس نے حق ادا کیا. یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, ہمارے ذہنوں میں ہے کہ شاید یہ کوئی بڑے عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہوتے ہیں, شاید یہ ہوا میں اڑنے والے ہوتے ہیں یا پانی پہ چلنے والے ہوتے ہیں. ہوا میں اڑنا اور پانی پہ چلنا کوئی شرط نہیں ہے اللہ والا بننے کے لیے, ایک ہی شرط ہے, اور وہ شرط ہے کہ گناہوں سے بچنے کا انسان حق ادا کرے. یا ایھا الذین آمنوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کہ جان لو کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جن کے اوپر نہ کبھی خوف آتا ہے نہ غم آتا ہے, کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ سے بچنے کا حق ادا کرنے کی تفسیر فرمائی, ایک یہ کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت. اور دوسرا یہ فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کی یاد, کبھی بھی اللہ کو نہ بھولو. یہ جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے نا, اس کا دل خود بخود گناہ نہیں کرنا چاہے گا. جو اللہ کو صحیح طرح سے یاد کرنے والا ہوگا وہ گناہ کرنے کی خواہش بھی نہیں رکھے گا. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو گناہ کی خواہش ہوتی ہے اور انسان ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا, یہ بھی بڑی نیکی والی بات ہے, زبردست بات ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کا دل ایسا پاک ہو جائے کہ یہ خواہشات ہی ختم ہو جائے. تو جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اس کا دل خود بخود گناہوں کی خواہشات سے ہی پاک ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ ہی شفاء القلوب, یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نعمتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے مولانا مظفر حسین کاندھلوی کے ماموں, ان کا نام تھا منع شاہ, بہت کثرت سے ذکر کرتے تھے, بہت زیادہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے تھے. یعنی اسلامی تاریخ میں اس طرح کے ذکر کرنے والے لوگ بہت تھوڑے, خوب اللہ کو یاد کرتے تھے. اور کوئی بہت بڑے عالم فاضل نہیں تھے, معمولی سے آدمی ظاہری طور پہ محسوس ہوتے تھے, گھاس کاٹنے کا کام کرتے تھے. تو دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو حضرت نے فرمایا کہ آج میں, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, آج ایسے بندے سے میں رکھواؤں گا سنگ بنیاد جس نے گناہ تو کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں ہوگا, گناہ کا اس کو خیال بھی نہیں آیا ہوگا. یہ آپ نے فرمایا, سارے حیران کہ ایسا کون بندہ ہے کہ جس کو کبھی گناہ کا خیال ہی نہیں آیا ہوگا. تو جب ساروں کی نظر پڑی تو ساروں نے دیکھا کہ وہی حضرت مصفر حسین کاندھلوی کے ماموں جو ہے, یہ منع شاہ رحمت اللہ علیہ, ان کو بلائے گا کہ جی آپ آئیں اور یہ سنگ بنیاد. تو کثرت سے ذکر کرنے والا بندے کا دل خود بخود گناہ سے پیچھے ہو جائے گا, خود بخود وہ چاہے گا کہ میں گناہ نہ کروں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ انسان اللہ کو ہر وقت یاد کرے اور کبھی بھولے نہ. اسی لیے جو بھی لوگ مشائخ کے پاس آتے ہیں سب سے پہلے ان کو اللہ کی یاد بتائی جاتی ہے کہ جی کثرت سے اللہ کو یاد کرو. تاریخ اسلام کے اندر ایک بادشاہ گزرے ہیں. بیٹی تھی, بڑی خوبصورت بیٹی تھی. اس بیٹی کی محبت ہو گئی کسی فقیر سے آدمی کے ساتھ. اب آج کل کے یہ کمیونیکیشن کا دور تو نہیں تھا کہ ابھی ایس ایم ایس بھیجا اور دوسرے کو میسج مل جائے گا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو پرانے زمانے کے دور تھے, نہ الیکٹریسٹی تھی نہ کوئی اور چیز تھی. تو اب اس بندے کو بھی محبت تھی بادشاہ کی بیٹی سے, اور بادشاہ کی بیٹی کو بھی محبت ہو گئی, مگر یہ اظہار جو تھا اس کا کوئی آگے معاملہ بنتا نہیں تھا. یعنی یہ اظہار جو ہے یہ ملاقات میں نہیں بدل پا رہی تھی. مہینوں گزر گئے, بڑی مشکلوں سے بڑے پیغامات ادھر ادھر بچ بچاؤ کر کے کسی طرح سے یہ صورت بنی کہ ایک ملاقات ہو گئی. اور اس ملاقات میں جب دونوں ملے تو ایک نے کہا کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت, اور دوسری نے کہا کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت. مگر یہ کہنے کے بعد کہنے لگی کہ دیکھ میں تو ہوں بادشاہ کی بیٹی اور تو جو ہے فقیر آدمی ہے, تیرا میرا کبھی ملاپ نہیں ہوگی. ہماری جو آج جو میٹنگ ہو رہی ہے, ملاقات ہو رہی ہے, آج کے بعد اب نہیں ہوگی یہ ملاقات, یہ آخری ملاقات ہے. یہ کہہ کے بادشاہ کی بیٹی رونے لگی, اس کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ میرے محبوب سے یہ میری آخری ملاقات. وہ بھی رونے لگا کہ ہماری محبت اتنی زیادہ مگر ملاقات نہیں ہو سکی. پھر روتے روتے اس کے ذہن میں خیال آیا تو اس بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ ہاں ایک طریقہ ہے کہ تیری میری ملاقات ہو سکتی ہے. اس نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا میرا جو والد ہے نا بادشاہ, وہ اللہ والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. اگر تو کسی طرح سے اللہ والا بن جائے نا تو پھر مجھے موقع مل جائے گا کہ میں تیرے ساتھ ملاقات کے لیے آ سکوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو شہر سے باہر چلے جا اور شہر سے باہر جا کے کسی جگہ پہ بیٹھ کے خوب اللہ اللہ کر. جب تیری مشہوری ہو جائے گی نا کہ تو اللہ والا بن گیا ہے اور میرے والد بادشاہ کو بھی پتا چل گیا, اس وقت اگر میں کہوں گی نا کہ میں ان سے دعا کروانے جا رہی ہوں تو پھر اس نے منع نہیں کرنا ہے. اس کو بھی اس لڑکی سے اتنی محبت تھی کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ کرنے کے لیے تیار. تو شہر سے باہر چلے گیا, ایک جھونپڑی لے لی, اس میں بیٹھا ہوا ہے صبح سے شام تک اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. گاؤں کے لوگ بھی بڑے حیران, یہ کیسے بزرگ ہیں, ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں, بس صبح شام اللہ ہو کرتے, نماز پڑھتے ہیں اور اللہ ہو کرتے. لوگوں نے آ کے دعائیں کروانا شروع کر دی اور ان کا حال یہ کہ دعا کرتے اور دعا کرنے کے بعد پھر اللہ ہو اللہ ہو مشہور ہو گیا کہ یہ بے لوس بزرگ ہیں, ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اور مشہوری پھیلتے پھیلتے بادشاہ سلامت تک پہنچ گئی کہ بادشاہ سلامت آپ کے ملک میں ایسے اللہ والے ہیں کہ جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں, ہر وقت بس اللہ کی یاد ہے, صبح سے شام تک اللہ ہو کرتے رہتے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا ایسے اللہ والے ہمارے ملک میں ہیں تو میں خود ان سے ملنے کے لیے جاؤں گا. چنانچہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ان کے جھونپڑی پہ پہنچ گئے. جھونپڑی میں اندر داخل ہوئے تو یہ بیٹھ کے پہ مسلح پہ اللہ ہو اللہ ہو. بادشاہ حیران کہ میں جہاں جاتا ہوں مجھے تو بڑا پروٹوکول ملتا ہے, لوگ تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھو کتنا مخلص بندہ ہے, کیسا اللہ والا ہے, اس کو میری بھی فکر نہیں کہ میں آیا ہوا ہوں. اور وہ لگا ہوا ہے اللہ ہو اللہ ہو. بادشاہ بڑا خوش ہے, اشتہار کیوں نے اس کو دعا کے لیے کہا. بادشاہ گھر آیا اور گھر آ کے گھر والوں میں تعریفیں شروع کی کہ آج میں خوش ہوں کہ میرے ملک کے اندر بھی ایسا زبردست اللہ والا ہے جس کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے. بیٹی نے بھی سنا کہ والد تعریفیں کر رہے ہیں تو بیٹی نے کہا ہاں یہ تو کام ہو گیا. تو بیٹی نے آگے سے کہا کہ اچھا, تو والد صاحب سے کہا کہ اچھا اجازت دے دیں کہ میں بھی ان اللہ والوں سے دعائیں کروا کے آؤں. والد نے کہا بہت اچھا, ضرور جاؤ دعائیں کروانے کے لیے اور میرے لیے بھی دعائیں کروانا. اور بیٹی تیار ہو کے اور اتنے مہینوں کی محنت کے بعد یہ موقع ملا تو بڑی بن ٹن کے اس جھونپڑی پہ پہنچی. وہ بھی اندر داخل ہوئی تو یہ مسلح پہ بیٹھ کے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لگا ہوا. اس نے کہا اللہ کے بندے بس اب بس کر, اب میں آ گئی ہوں. مگر وہ آگے سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ. اس نے کہا بھائی یہ سارا آئیڈیا تو میرا تھا نا, اب بس خاموش ہو جا میں آ گئی ہوں. مگر وہ آگے سے پھر لگا رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ. وہ انتظار میں ہے کہ یہ کب ختم کرے گا. اور یہ ہے کہ لگا ہوا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. حتیٰ کہ اس نے آخر میں پوچھ لیا کہ اللہ کے بندے اتنی محنتوں سے اتنی دعاؤں سے اتنی پلاننگ کے بعد آج میں آئی ہوں اور تو میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا. تو اس نے صرف ایک جملہ کہا کہ جس اللہ کو یاد کر رہا ہوں اس اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا, چلی جا یہاں سے. یہ اللہ کی یاد ایسی ہے, یہ دلوں کی شفا ہے. خود دل نہیں چاہے گا کہ میں گناہ کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے اور کبھی نہ بھولے.
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں, تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ.
انسان اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے دل میں گناہ کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی کا حق ادا کرنا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے اور کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز. تو تقوی کا حق ادا کرنا ایک یہ کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت, کبھی اللہ کی حکم کی نافرمانی نہیں. دوسرا یہ کہ اللہ کو ہر وقت یاد کرنا اور کبھی اللہ کو بھولنا نہیں. اور تیسرا فرمایا کہ اللہ کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا اور کبھی ناشکری نہ کرنا. کہ ناشکرا بندہ وہ متقی نہیں ہو سکتا. جتنی ہی تسبیحات کیوں نہ پھیر لے اور جتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کر لے. تمہارے مشائخ نے فرمایا کہ ناشکری نسبت میں رکاوٹ ہے, اس لیے اس ناشکری سے بچنا یہ بھی ضروری ہے. اور یہ ناشکری جو ہے یہ اللہ کی بھی اور لوگوں کی بھی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے لوگوں کا شکر ادا کرنا یہ تقوی کی نشانی ہے. تو لوگوں کا شکر ادا زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے, لوگوں کا شکر ادا جو ہے وہ محبت کے اظہار سے بھی کیا جا سکتا ہے, لوگوں کا شکر ادا جو ہے وہ تحفہ تحائف ہدیہ دے کے بھی کیا جا سکتا ہے. تو جو متقی شخص ہوگا وہ کثرت سے شکر کرنے والا بنتا ہوگا, ہر وقت اللہ کا بھی شکر ادا کرے گا اور ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کا بھی شکر ادا کرے گا. ہم نقشبندی لوگ جو ہے نا وہ خاموش ہوتے ہیں کیونکہ خاموشی والا ذکر سکھایا جاتا ہے, مگر یہ شکر کا معاملہ ایسا ہے اس میں خاموشی نہیں ہے بلکہ زبان سے شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرماتے کہ اللہ کا شکر جو ہے وہ زبان سے فرماتے, جب بیت الخلاء استعمال فرماتے تو شکر زبان سے فرماتے, جب کوئی نعمت ملتی تو زبان سے شکر ادا فرماتے. تو شکر جو ہے یہ زبان سے فرمانا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ زبان سے ادا کرو. تو آج اس میں کمی ہے, اور کمی کیوں ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ سارا وقت کسی کی پریشانی میں کہ میری اولاد نہیں ہے. وہ نعمت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں, اب جو دوسری اور چیز نہیں ہے اس کی طرف فکر شروع ہو جاتی ہے. نوکری نہیں ہے تو سارا وقت بس اس نوکری نہیں ہونے کی فکر ہوتی ہے, تو اس لیے ناشکری آ رہی ہوتی ہے. جو اور اتنی نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. تو جب انسان جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ کرتا ہے پھر شکر ادا کرتا ہے. جب دوسروں کے پاس نعمتیں نہیں دیکھتا تو پھر اللہ کا شکر آتا ہے. ہمارے اکابرین نے اس شکر ادا کرنے میں بھی ایک مثال قائم کر دی. چنانچہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک صاحب تھے, ان کے پاس سے آپ کا ایک شاگرد آیا. ابھی اللہ والوں کو علماء نے کہا یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں, دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. وہ آیا تو حضرت نے پوچھا تم فلاں جگہ سے آئے؟ اس نے کہا ہاں جی وہاں سے آیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا کہا تھا؟ اب جیسے ہی حضرت نے پوچھا انہوں نے کیا کہا تھا تو یہ بڑے ڈر گئے. حضرت نے فرمایا نہیں, بالکل جس طرح انہوں نے جو بات کہی تھی وہ کہنا. اب حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ وہ دور تھا جب آپ امام العلماء والصلحاء کہلاتے تھے, ہزاروں سینکڑوں لوگ جو تھے وہ آپ سے فائدہ اٹھاتے تھے, ہزاروں علماء آپ سے فائدہ اٹھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے زمانے دروازے کھول دیے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا. اور یہ نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ اچھا, حضرت نے فرمایا بالکل من ون جو انہوں نے فرمایا وہی مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا جی ان کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں اور انہوں نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ جا کے اپنے شیخ کو یہ کہہ دینا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں, ایک سے نکاح کرو گے تو دوسری حرام ہو جائے گی. اب اتنے بڑے شیخ کو ایسی بات, دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں تو تم نے ایک کو پسند کیا تو دوسری حرام ہو گئی. اب سارے لوگوں نے یہ سنا, ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ دیکھو برداشت نہ کر سکے, حسد کر رہے ہیں, بغض رکھتے ہیں, دل میں کینہ رکھتے ہیں, ناراضگی کا اظہار ہم کرتے ہیں کہ دیکھو مخالفت کر رہے ہیں, دین کے کام کرنے والے کی مخالفت کر رہے ہیں, تو ہم نے بڑی ناراضگی کرنی تھی. مگر یہ اللہ والے اور لوگ ہوتے ہیں. تو سارے لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت نے نگاہ جو ہے وہ نیچے کر لی اور کافی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے. جب سب اور سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے, اور سر اٹھا کے حضرت نے فرمایا, عجیب یہ لائن عجیب ہے,
فرمایا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے. یہ شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ کے تقوی حاصل کرنے کا، گناہ سے بچنے کا حق ادا کرنا چاہے، وہ تین چیزیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرے، اور دوسرا ہر وقت اللہ کو یاد کرے، کبھی بھولے نہ، ہر وقت اللہ کا شکر کرے، کبھی نہ شکریہ کرے. مگر ہم کمزور ہیں، یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں حق ادا کرنا. تو جو حق ادا نہ کر سکے وہ کیا کرے؟ جو حق ادا نہ کر سکے وہ اللہ کے سامنے روئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے پیارے ابراہیم، اپنے دل کو دھو لیا کر. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ پانی تو وہاں جاتا نہیں، دھو کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پیارے ابراہیم، یہ پانی سے نہیں دھلتا، یہ ندامت کے آنسوؤں سے دھلتا ہے. یہ جو ہمارے اکابرین کی اتنی داستانیں رونے کی ہے نا، آنسو بہانے کی ہے، وہ اسی لیے اس چیز کی فکر ہوتی تھی کہ کاش کہ اس تقوی کا حق ادا ہو جائے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس تقوی کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بخشے گناہ گاروں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چھٹے پھر سب سے آپ مراقبہ کر لیں، آپ کو بند کرنے سے کچھ
اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری جس پہ نظر ہو، دائمی رحمت کی تیری جس پہ نظر ہو، دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو، اس کا محشر کا اگر شور بھی ہو تو نہ خبر ہو، دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو، اس کا محشر کا اگر شور بھی ہو تو نہ خبر ہو۔
سبحان ربی الرحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہم بھی آج توبہ کرتے ہیں، میرے مالک ہماری آج کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم آپ کے ذکر کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں پائے، اللہ شکر کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں پائے، اے اللہ گناہ سے بچنے کا معاملے میں بھی اے اللہ ہم اس کا حق ادا کر نہ پائے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ دو قدم آگے بڑھتے ہیں، اللہ چار قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ آپ تک اس طرح پہنچے، اے اللہ نفس نے بھی لوٹ لیا ہے، اللہ شیطان بھی لوٹے جا رہا ہے، اے اللہ تسبیح کے دانوں کی طرح گناہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارا عمل ہمارے قول کے خلاف ہوتا جا رہا ہے، ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ اپنے در سے دور ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے
ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما اللہ, اپنے در سے دور نہ فرما اللہ, اپنی رحمت کی نگاہ فرما اللہ. آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں میرے مالک, ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. اللہ اپنے در سے دور نہ فرما میرے مالک, کرم کے فیصلے فرما اللہ. جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک, ہمیں ویسا بند کی توفیق نصیب فرما اللہ. جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اللہ, ہمیں ویسا بند کی توفیق نصیب فرما اللہ. اپنی رحمت کا معاملہ فرما اللہ, ہم آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں اللہ. ہم کچھ پیش نہ کر سکتے اے اللہ, تیرے نیک لوگ تیرے سامنے تقوی کا حق ادا کرتے ہیں اے اللہ. ہم تیرے وہ بندے ہیں جو اپنے گناہوں کی گٹھڑی سامنے پیش کر رہے ہیں. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما اللہ, ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ. اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما اے اللہ. ہم جائیں بھی تو کہاں جائیں اللہ, اس در کے سوا کوئی اور در نہیں. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما اللہ. آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے اللہ, ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے اللہ. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے اللہ. میں نیک نہ بن سکا اللہ, نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں اللہ. آپ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا. اللہ اپنے ان نیک بندوں کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما اللہ. ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ. بڑی دور سے آیا ہوں, بڑی دیر سے آیا ہوں اللہ, بڑی دور سے آیا ہوں اللہ, بڑی دیر سے آیا ہوں. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ. دلوں کو صاف فرما اللہ, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ, انگ انگ میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما. میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اللہ, سجدے کا سرور نصیب فرما اے اللہ, رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما اللہ. وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا. لب تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے ہمیں اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما اللہ, ہمیں بھی ان میں شامل فرما اے اللہ. کرم کے فیصلے فرما اللہ, اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما اللہ. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ, من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما اللہ. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اے اللہ, ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما. اور اے اللہ, اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں میرے مالک, ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ, اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے میرے مالک, ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اللہ, نماز کی پابندی نصیب فرما. اور اے اللہ, اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے میرے مالک, ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اللہ. قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما اللہ, قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے محفوظ فرما اللہ. کون ہے جو اپنا حساب آپ کے سامنے پیش کر سکے
اے اللہ ہمارا تو حساب ہی پورا نہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ قیامت کے دن کو زندگی کا خوشیوں والا دن بنا، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے، اور وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ ہم تجھے تیرے نیک بندوں کی راتوں کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ لٹے ہوئے بندوں پر رحم فرما، اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں لٹے ہوئے ہیں، ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا کہ کسی لٹے ہوئے بندے کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم بھی تو تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ آپ بھی شفقت کا معاملہ فرمائیں، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں کو اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کے بھی دلوں کی ہر نیک حاجات کو پورا فرما، اللہ دلوں کے غموں کو دور فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی تاج فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.